بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समाप्त फरमाएंगे, उसके बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके, और उसके बाद प्रोग्राम खिलकत की रानियां पेश किया जाएगा। उसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आईने सहाफत, और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम दरख्शां सितारे, और नशरियात के आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम ईरानी फन तामीर। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ لاہور سے گوجرانوالہ ہوتا ہوا اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والا تحریک لبیک پاکستان کا احتجاجی مارچ وزیر آباد شہر پہنچا۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں پھر تیزی، گزشتہ 24 گھنٹے میں 14,000 سے زائد متاثرین اور 550 سے زائد اموات کا اندراج۔ غیر قانونی امریکی پابندیاں ایران کے عزم ارادے کو کمزور نہیں کر سکتی، نئی امریکی پابندیوں پر ترجمان وزارت خارجہ کا رد عمل۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تحریک لبیک پاکستان کا لاہور سے اسلام آباد جانے والا مارچ وزیر آباد پہنچ گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی مارچ کے شرکا گوجرانوالہ سے روانہ ہو کے وزیر آباد پہنچ گئے ہیں۔ لاہور سے گوجرانوالہ ہوتا ہوا اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والا یہ مارچ ایسی حالت میں وزیر آباد پہنچا ہے کہ شہر کی دوسری طرف دریائے چناب پر مارچ کے شرکا کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کے شرکا کو روکنے کے لیے اطراف میں خندقیں بھی کھودی گئی ہیں۔ وزیر آباد سے سیالکوٹ اور گوجرانوالہ جانے والے راستے بھی رکاوٹیں لگا کر بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ گوجرانوالہ میں ٹرین سروس بھی معطل ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی مارچ کے شرکا ایسی حالت میں اسلام آباد جانے پر بضد ہیں کہ جمعے کی شام وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں قومی سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کو قانون کی عملداری میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکورٹی اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ حکومت ٹی ایل پی سے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مذاکرات کرے گی، اور کسی بھی غیر آئینی اور بلا جواز مطالبے کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے علماء کرام کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مہنگائی کے خلاف سنیچر کو ملگیر مظاہرے کیے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے تحت مہنگائی پر حکومت کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ سوات کے علاقے مینگورا میں مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ چمن میں مہنگائی خلاف نون لیگ، جے یو آئی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے شہدا چوک پر دھرنا دیا۔ ملتان میں نون لیگ یوتھ ونگ نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ علاوہ ازیں ٹنڈوالا یار میں جمعیت علماء اسلام فے نے احتجاجی ریلی نکالی۔ پی ڈی ایم نے مہنگائی خلاف یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیا کہ پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر حکومت نے موجودہ ٹیکس کی شرح میں کمی نہیں کی تو آئندہ 15 دن میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں 8 روپے فی لیٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتیں بڑھنے کی صورت میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل قیمتوں میں سنیچر کو مسلسل 4th دن بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی سے یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سنیچر کو مسلسل 4th دن بھی پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 35-35 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان کے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں پیٹرول 108.99 روپے اور ڈیزل 97.72 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ اس اضافے کے بعد ممبئی میں پیٹرول 114.81 روپے اور ڈیزل 105.86 روپے فی لیٹر، چنئی میں پیٹرول 105.74 روپے اور ڈیزل 101.92 روپے فی لیٹر، مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں سب سے مہنگا پیٹرول 117.71 روپے اور ڈیزل 107.13 روپے فی لیٹر، کولکاتہ میں پیٹرول 109.46 روپے اور ڈیزل 100.84 روپے فی لیٹر پہنچ گیا۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 14,313 نئے مریضوں اور 549 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 13,547 مریض شفایاب ہوئے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,42,30,633 ہو چکی ہے، جن میں سے 4,56,322 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 1,64,382 زیر علاج ہیں اور 3,36,09,059 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے ملک میں بڑھتی ہوئی غربت و بے روزگاری کے پیش نظر بیرون ملک افغانستان کے اسٹیٹ بینک کے اثاثے آزاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی اور یورپی بینکوں میں افغانستان کے اربوں ڈالر موجود ہیں جنہیں امریکہ اور یورپی ملکوں نے منجمد کر رکھا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت خزانہ کے ترجمان احمد ولی حکمل کا کہنا ہے کہ یہ دولت اور اثاثے افغان عوام سے متعلق ہیں، اس سے افغان عوام کو محروم رکھنا اخلاقی اقدار اور بین الاقوامی قوانین و اصول کے منافی ہے۔ اس سے قبل افغانستان کے اسٹیٹ بینک کی مینیجنگ کمیٹی کے رکن شاہ مہرابی نے یورپی ملکوں میں جملہ جرمنی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کے اثاثے آزاد کرے تاکہ افغانستان کی معیشت کو تباہی سے بچایا جا سکے اور افغان پناہ گزینوں کو یورپ کا رخ کرنے سے بھی روکا جا سکے۔ مہرابی نے کہا کہ افغانستان کے اثاثے اگر رہا نہیں کیے گئے تو افغان کمپنیاں درآمدات کی رقم ادا کرنے سے قاصر رہیں گی اور بینکوں کا دیوالیہ ہو جائے گا اور افغانستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، جس کے ذمہ دار امریکی اور یورپی حکومتیں ہوں گی۔ واضح رہے کہ صرف امریکہ نے افغانستان کے 9 ارب ڈالر منجمد کر رکھے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے تہران کے خلاف واشنگٹن کی نئی پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے ہتھکنڈوں اور ڈالے جانے والے دباؤ سے ایران کے اپنے عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے ایران کی شخصیات اور اداروں اور کمپنیوں کے خلاف عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کی مذمت اور امریکہ کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ایران کے خلاف نیا امریکی اقدام وائٹ ہاؤس کی اعلان کردہ پالیسی اور اس کے دعوے کے سراسر منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی حکومت جو جب سے اقتدار میں آئی ہے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا دعویٰ کرتی رہی ہے، تاہم عمل میں امریکہ کی ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں پر ہی عمل کر رہی ہے، اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ واقعی میں امریکہ میں کسی بھی حکومت پر ہرگز کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکہ کی ہر حکومت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ اسلامی جمہوری ایران میں پائے جانے والے حقائق کو در کرنے سے قاصر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس قسم کے اقدامات تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی، ٹرمپ حکومت کی شکست خوردہ پالیسیوں اور ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے نفاذ کے مقاصد ناکام ہونے کے جاری سلسلے کے آئینہ دار ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے خلاف دباؤ ڈالنے اور غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے نفاذ سے امریکہ اب تک تہران کے خلاف اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا اور اب بھی اسے ناکامی کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ امریکی وزارت خزانہ نے امریکی آمریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان پابندیوں کا اعلان ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ پھر شروع ہونے والا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے جمعے کے روز ایران کی چار شخصیات اور اصفہان و قم کی دو کمپنیوں اور اسی طرح لائبریریا کے پرچم تلے ایک عمانی تیل بردار بحری جہاز کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ان پابندیوں کے نفاذ کی وجہ ایران کے ڈرون طیاروں کے پروگرام اور امریکی مفادات کو لاحق خطرات بتائی گئی ہے۔ ان پابندیوں کا اعلان ایسی حالت میں کیا گیا کہ امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ ایران کے خلاف ٹرمپ حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسیوں پر ہمیشہ تنقید کرتی رہی ہے، اور اس نے بارہا اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ایران کے خلاف اس قسم کے اقدامات کبھی کارگر واقع نہیں ہوئے ہیں۔ اس اقدام سے اس حقیقت کی عکاسی ہوتی ہے کہ جو بائیڈن حکومت ایک جانب بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا راگ الاپتی رہی ہے اور دوسری جانب وہ ایران کے خلاف ٹرمپ دور حکومت کی پالیسیوں پر ہی عمل کر رہی ہے۔ جو بائیڈن کے اقتدار میں 10 ماہ پورے ہو رہے ہیں مگر اس نے اپنے اعلان کردہ وعدے پر عمل کرنے کے لیے نہ صرف کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی ہے بلکہ وہ ٹرمپ کی شکست خوردہ پالیسیوں کو ہی پھر آزما رہی ہے، کیونکہ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں بھی بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے علیحدگی کے فیصلے کو نادرست قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسیاں ناکام ثابت ہوئی ہیں اور وہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو اس معاہدے میں دوبارہ واپسی کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک ذمہ دار ملکی حیثیت سے بارہا اعلان کیا کہ اس بات کے پیش نظر کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے علیحدہ ہوا ہے اور اس نے ہی اس بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس لیے اسے ہی پابندیوں کا خاتمہ کر کے اس معاہدے میں واپس لوٹنا ہوگا اور اسے عملی طور پر پابندیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایران پابندیوں کے عملی خاتمے کا جائزہ لے گا، اور البتہ ایران نے اس بات پر بھی تاکید کی کہ اسے اس بات کی کوئی جلدی نہیں ہے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں فوری طور پر واپس لوٹ جائے۔ ایران کے امیر کبیر یونیورسٹی کے محققین نے برسوں کی محنت کے بعد ٹیکنالوجیکل اینڈ انڈسٹریل اسٹریٹجی سافٹ ویئر کی تیاری میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ امیر کبیر یونیورسٹی کے ڈاکٹر مجید پور کی سرپرستی میں تیار کیا جانے والا یہ سافٹ ویئر عالمی سطح پر بالکل منفرد اور جدید پیش رفت شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مجید پور کے مطابق ان کی ٹیم کا تیار کردہ ٹیکنالوجیکل اینڈ انڈسٹریل سافٹ ویئر بڑے اقتصادی اداروں سے لے کر ملکی سطح کے فیصلہ ساز اداروں کو اسٹریٹجی کی تیاری میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر تیاروں، پیٹرولیم، گیس اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز، کار سازی، مصنوعی سیاروں کی ڈیزائننگ اور کمیونیکیشن آلات کی تیاری جیسے اہم صنعتی شعبوں میں انتظامی امور اور اسٹریٹجی کی تدوین میں کام آئے گا۔ ڈاکٹر مجید پور نے کہا کہ عالمی سطح پر ایسے ملٹی پرپز اور اسٹریٹجک سافٹ ویئر اب تک صرف امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی محدود کمپنیوں کے ہی زیر استعمال ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مندوب نے صہیونی حکومت کے نمائندے کے ایران مخالف دعووں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گھٹیا باتوں اور من گھڑت دعووں سے صہیونزم کے حقیقی چہرے اور نسل پرستی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ سے متعلق اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے بڑے واشگاف الفاظ میں اسرائیل کو بچوں کے قاتل اور نسل پرست حکومت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ بچوں کے قاتل صہیونی حکومت ایران کے خلاف من گھڑت دعووں کے ذریعے جتنی بھی کوشش کرے وہ بے گناہ فلسطینی عوام کے خلاف اپنے ایسے گھناؤنے جرائم کو ہرگز نہیں چھپا سکتی جن کا ارتکاب وہ روزانہ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مندوب نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بعض ملکوں کی جانب سے اندرونی قراردادوں کے ذریعے دنیا کی خود مختار قوموں کو نشانہ بنانے کے شدید ترین رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے قراردادیں بذات خود نقصان دہ ہیں اور انسانی حقوق کے اہداف کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں متعین ایران کی سینئر سفارتکار نے واضح کیا کہ تہران ایک بار پھر تاکید کرتا ہے کہ انسانی حقوق کے معاملات کو بطور ہتھکنڈا یا خاص اہداف کے لیے استعمال کرنے اور اس حوالے سے دوہرے معیاروں کا سلسلہ یکدم اور ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے اور اس کے بجائے یو پی آر سے موسوم انسانی حقوق کے میکانزم پر توجہ دی جائے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ملکوں کی قراردادوں کو تسلیم نہ کرنے کے اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کی حمایت اور پیش رفت کو یقینی بنانے کی غرض سے انسانی حقوق کے ہائی کمیشن اور اقوام متحدہ کے دوسرے متعلقہ اداروں کے ساتھ مفید اور مثبت تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے انسانی حقوق کے عالمی سطح پر ترویج اور حمایت کے تعلق سے اپنے بین الاقوامی عہد پر قائم رہتے ہوئے ساری توجہ ایرانی عوام کی خدمت، جمہوری نظام کے استحکام اور انسانی حقوق کے تعلق سے اپنے اقدامات کو ملکی سطح پر آگے بڑھانے پر مذکور کر رکھی ہے۔ زہرا ارشادی نے واضح کیا کہ دنیا بدستور ایسے جبری اور یک طرفہ اقدامات کی شاہد ہے جو اقوام متحدہ کے اہداف اور منشور، عالمی قوانین، کثیر الفریقی تعاون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کے سراسر منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ یہ اقدامات مطلوبہ ملکوں کے عوام اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کو زندگی کے رفاہ و آسائش سے محروم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں متعین ایران کی سینئر سفارتکار زہرا ارشادی نے مزید کہا کہ اس قسم کے جبری اور خود سرانہ اقدامات کا مقصد کورونا کی وبا کے دوران ایرانی عوام کو ضروری دواؤں سے محروم اور تہران کو اس کے مالی اثاثوں کے استعمال سے باز رکھنا ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران انسانی حقوق کونسل کے کردار کو اہم اور نسل پرستی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مقابلے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت بہت زیادہ کمزور پوزیشن میں ہے اور علاقے میں اس سے زیادہ اثر رسوخ پیدا کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطین اس بات کا خواہاں ہے کہ عرب ممالک غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے بارے میں طے کیے گئے تمام سمجھوتے منسوخ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں نفوذ پیدا کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی کوششیں علاقے کے اقوام کے ادراک و آگاہی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی پر منتج نہیں ہوں گی۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ تل ابیب کے ساتھ تعلقات کی برقراری کسی طرح سے فلسطین اور بیت المقدس کے حق میں نہیں ہے۔ واضح ہے کہ عرب ملکوں میں جملہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات ایسی حالت میں معمول پر لائے جا رہے ہیں کہ غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کی سرکوبی مسلسل جاری ہے اور مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ یمن کے مسلح افواج نے صوبہ ماری میں پیش قدمی کرتے ہوئے مزید کئی علاقے آزاد کرا لیے ہیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی رضاکار فورس انصار اللہ نے جنوبی مغرب کے علاقوں السودا اور جرشا کو آزاد کرا لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انصار اللہ کے جوان الختلہ اور یارا کے علاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے بہار فتح نامی آپریشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ مغرب کے الجوبہ اور جبل مراد اضلاع پوری طرح آزاد ہو گئے ہیں۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس مرحلے کی کارروائی میں حاصل ہونے والی کامیابی میں مغرب کے قبائل کے نمایاں کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس آپریشن میں جارے سعودی اتحاد کے زرخرید ایجنٹوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور خبروں کے بعد اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا۔ آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے 4+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات۔ اس بارے میں ہم نے اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے ٹیلی فونی رابطہ کیا ہے۔ جناب راشد عباس نقوی اپنے تجزیاتی تبصرے میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اس وقت ایران اور 4+1 کے درمیان مذاکرات کے عنوان سے عالمی میڈیا میں مختلف طرح کے پروپیگنڈے جاری ہیں، جس میں ایک بات کو بار بار پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایران کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ واپس آئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ابھی تک مذاکرات کا سلسلہ کہ جس کے 6 دور ویانا میں ہو چکے ہیں وہ ایران کی وجہ سے یعنی کسی اس پہ دوبارہ نہیں شروع ہو رہا ہے، اثر نو ان کا آغاز نہیں ہو رہا، چونکہ اسلامی جمہوری ایران میں جب حکومت تبدیل ہوئی اور نئی ٹیم مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم مذاکرات برائے مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ اگر ان مذاکرات کے نتائج ہوں گے تو پھر ہم اس پہ کوئی بات کریں گے۔ تو اب جو اس وقت علی کنی کی طرف سے جو یورپی یونین سے اور ان کے عہدیداروں سے ملاقاتیں ہیں وہ ملاقاتیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس وقت نومبر تک کی تاریخیں دی جا رہی ہیں کہ نومبر میں جو ہے وہ نئے مذاکرات شروع ہوں گے، تو اس عنوان سے جو موضوع سامنے آ رہا ہے تو اس پہ اس وقت بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو مذاکرات میں تاخیر کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے کچھ مطالبات ہیں۔ ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ خود امریکہ اس معاہدے سے نکلا ہے اور امریکہ کو بغیر کسی شرط کے اس معاہدے میں واپس آنا چاہیے۔ درست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ٹرمپ کئی عالمی معاہدوں سے نکلے، تجارت کا معاہدہ ہو، ماحولیات کا معاہدہ ہو، عالمی تجارت کا معاہدہ ہو، ڈبلیو ایچ او کا معاہدہ ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ 5+1 نے جو ایٹمی معاہدہ کیا تھا وہ عالمی سطح پہ ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی اور 10-12 سال کی مسلسل کوششوں اور محنتوں کے بعد ایک ایسا معاہدہ عمل میں آیا تھا کہ جس کے پہ سارے فریق راضی ہو چکے تھے۔ درست ہے کہ باراک اوباما کے زمانے میں بھی باراک اوباما اس سے نکلے نہیں تھے، لیکن انہوں نے بہرحال عمل درآمد تو انہوں نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن کم از کم یہ تھے کہ وہ اس معاہدے کا حصہ تھے۔ لیکن ٹرمپ نے آ کے جس انداز سے اس معاہدے سے وہ نکلے ہیں اس کی روشنی میں جو ہے اب امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی اس کے فوراً جو ہے وہ اپنے اس معاہدے میں واپس آئے۔ اب امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ بجائے یہ کہ وہ اس معاہدے میں واپس آئے اب اس نے نئی شرائط رکھنی شروع کر دی ہیں کہ ہم کچھ نئی شرائط رکھیں گے اور ایران جب پورے کرے گا تو پھر ہم اس روشنی میں جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو 6 دور مذاکرات کے ویانا میں ہو چکے ہیں، ایران کی نئی ٹیم اب ایک نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ اور نئے آداب کے ساتھ، نئے ویژن کے ساتھ ان مذاکرات میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ جب تک اس معاہدے پہ اس کی شکوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، امریکہ بغیر شرائط کے اس میں واپس نہیں آئے گا، ایران کی طرف سے کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کو شروع کرے۔ لیکن یورپی یونین کے جو مین لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ایران کے نائب وزیر خارجہ کی جو تازہ ملاقاتیں ہیں اس میں ظاہراً نومبر کی بات تو کی جا رہی ہے کہ نومبر میں یہ جو ہے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اب اس میں ایران کی طرف سے وہی پرانی باتیں ہیں کہ ہم اس صورت میں ان شکوں پہ کہ جس پہ عمل درآمد رک گیا ہے اس صورت میں عمل کریں گے کہ امریکہ واپس آئے، اور جو 2 بنیادی ایران کے مطالبے تھے اور جو شکوں کے اندر موجود بھی ہیں، ایک سینکشنز کا خاتمہ اور دوسرا ایران کے امپورٹ ایکسپورٹ اور جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس کی بحالی ہے۔ اگر تو یہ سسٹم بنتا ہے تو پھر تو یقیناً ایران اس میں مزید آگے بڑھے گا، لیکن یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اپنی طرف سے نئے مطالبے شامل کر رہا ہے، یورپی یونین بھی جس طرح چاہیے اس طرح وہ مدد نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں ایران نے بھی یہ کہا کہ اب ہم اپنی اقتصاد کو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ان مذاکرات کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ہم اپنے جو اقتصادی سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے خود کفالت کی طرف بڑھیں گے، لیکن اپنے مذاکرات یا اپنے ان وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا جو ایران کی پارلیمنٹ نے اسٹریٹجک اقدامات انجام دیے ہیں ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یورینیم کی افسودگی کی سطح اور اس کو ذخیرہ کرنے کی جو مقدار ہے اس عنوان سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب تمام فریق اپنے اپنے وعدوں پہ عمل کرے، اور اس عنوان سے رہبر معظم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب ہم صرف کاغذی کاروائی پہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ اب عملی طور پہ فریقین کو جو معاہدے کے حصے ہیں ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے یہ سینکشنز بھی ختم کی ہیں اور معاہدے کی باقی شرائط پر بھی عمل کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نومبر میں ہونے والے مذاکرات کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں۔
سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی، جو ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن عجم، مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام خلقت کی رانیاں، لیکن پہلے یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 آبان 23 ربیع الاول اور 30 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیس اکتوبر سن 1871 عیسوی کو مشہور فرانسیسی شاعر و ادیب پال والڈی پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد ادب اور بزرگ شعرا و ادبا کی تخلیقات کے مطالعے میں دلچسپی کے سبب وہ خود بھی شعر و شاعری کرنے لگے اور انہوں نے اپنا پہلا مجموعہ کلام سن 1889 میں شائع کرایا۔ پال والڈی نے اس کے بعد متعدد اشعار لکھے اور بہت زیادہ شہرت حاصل کی، نیز فرانس کے مشہور شاعروں میں ان کا شمار ہوا۔ ان کے اشعار موضوع اور آسان ہوتے ہیں اور انہوں نے فرانس کی معاصر شاعری میں بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس شاعر کے فلسفیانہ افکار و خیالات میں بدگمانی اور غم و اندوہ پایا جاتا ہے۔ پال والڈی سمندر اور اس کے مظاہر کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ان کی نگارشات سمندر سے مربوط ہونے کی وجہ سے ان کو شاعر سمندر کا لقب دیا گیا تھا۔ تیس اکتوبر سن 1909 کو ہندوستان کے معروف سائنسداں اور ایٹمک انرجی کمیشن کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر ہومی جہانگیر بھابا پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر بمبئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی چلے گئے، جہاں سے سن 1934 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جہانگیر بھابا سن 1940 میں وطن واپس لوٹے اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور میں پہلے ریڈر اور پھر پروفیسر بنے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جہانگیر بھابا نے ہندوستان کا ایٹمک انرجی کمیشن قائم کیا اور اس کے پہلے چیئرمین بنے۔ ڈاکٹر جہانگیر بھابا کی خدمات اور اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے پیش نظر انہیں ہندوستان اور کئی دوسرے ممالک کی متعدد یونیورسٹیوں نے ڈاکٹر آف سائنس اور ڈاکٹر آف فلاسفی کی اعزازی ڈگریوں سے بھی نوازا۔ ڈاکٹر جہانگیر بھابا کی 24 جنوری سن 1966 کو ایک فضائی حادثے میں موت ہو گئی۔ تیس اکتوبر سن 1910 کو عالمی صلیب احمر یا ریڈ کراس کمیٹی کے بانی ہینری ڈوننٹ کا انتقال ہوا۔ وہ 8 مئی سن 1828 کو جنیوا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کی مدد کے لیے، جن کے علاج کا امکان نہیں تھا، قدم اٹھایا اور عالمی ریڈ کراس کمیٹی قائم کی۔ ہینری ڈوننٹ کو اس انسان دوستانہ کام کے سلے میں سن 1901 میں نوبل کا انعام برائے امن دیا گیا۔ تیئیس ربیع الاول سن 1362 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر مرزا حسن خان دانش نے 70 کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایک فاضل ادیب اور باذوق شاعر تھے۔ مرزا دانش نے اپنی عمر کا ایک حصہ استنبول اور انقرہ میں گزارا، جہاں وہ فارسی ادب کی تحقیق اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ ان کی معروف ادبی تخلیقات میں دستور زبان فارسی، سرآمدان سخن اور ترجمہ رباعیات عمر خیام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آٹھ آبان سن 1359 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک کم سن ایرانی جانباز محمد حسین فہمیدہ شہید ہوا۔ شہید فہمیدہ کی پیدائش سن 1346 ہجری شمسی میں مقدس شہر قم میں ہوئی تھی۔ حسین فہمیدہ نے اس مسلط کردہ جنگ کے اوائل میں ہی محاذ جنگ پر قدم رکھ دیا تھا۔ ابھی محض جنگ پر آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ عراق کی جارح فوج کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے وہ اپنی کمر سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کے نیچے لیٹ گیا اور دشمن کا ٹینک اڑانے کے ساتھ ساتھ خود بھی شہید ہو گیا۔ شہید فہمیدہ کا نام اس دلیرانہ کارنامے کی وجہ سے ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آٹھ آبان سن 1386 ہجری شمسی کو ایران کے انقلابی اور مومن شاعر قیصر امین پور نے وفات پائی۔ وہ دو اردی بہش سن 1338 ہجری شمسی میں ایران کے جنوبی صوبے خوزستان کے شہر گتوند میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم اپنے آبائی شہر میں ہی حاصل کی اور فارسی زبان و ادب میں تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ قیصر امین پور نے سن 1358 ہجری شمسی سے اسلامی فکر و فن کے میدان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ وہ سن 1378 ہجری شمسی میں ہونے والے ایک حادثے کے بعد مختلف امراض میں مبتلا رہے اور کم سے کم دل کے دو آپریشن اور گردے کی پیوند کاری بھی کروائی۔ ان کی زبان میں سادگی اور روانی کے ساتھ ساتھ نمایاں خوبصورتی بھی شامل ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ سامعین، قرآن کریم کی ہدایات میں سے ایک انسان کو کائنات اور اس کے اسرار و رموز پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ اگر ہم خلقت کائنات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کا ہر وجود حیرت و تعجب کا سمندر ہے اور ہمیں خدا شناسی کا عظیم الشان درس دیتا ہے۔ اسلام کے عظیم رہنماؤں نے بھی خلقت کے نمونوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات میں علم و دانش کی عظیم منزلت کو نمایاں کرتی ہے۔ اس ہفتے کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو حیوانات کی حیرت انگیز دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس بار ہم آپ کو چیونٹیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چیونٹے جو بظاہر معمولی مخلوق ہیں، پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے بھاری بھرکم قدموں کے نیچے بھی کچل دیے جاتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز خلقت کے حامل ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں کی خلقت میں غور کرو، ان حشرات کے ان اعضا پر جو کھانے پینے اور ہضم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس پر جو اس مختصر سے وجود میں جمع کر دیا گیا ہے، اور اس پر جو اس کے سر پر آنکھ اور کان اور دوسرے اعضاء کی شکل میں موجود ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ چونٹے کے بدن میں موجود حیرت انگیز اسرار و رموز اور اس معمولی سے کیڑے کی زندگی اور اس کی سرگرمیاں خالق کائنات کی قدرت و طاقت کا دلچسپ نمونہ ہے۔ ماہرین حشریات نے لاکھوں سال قبل قدیم چیونٹوں پر غور و فکر کیا ہے اور اس میں تحقیق کی ہے۔ ان کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ چیونٹے اتنے قوی ہوتے ہیں کہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن آسانی سے اٹھا لیتے ہیں۔ چیونٹے کا جسم تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سر ہے، جس میں دماغ، آنکھیں، منہ اور دو بال ہوتے ہیں جو پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان کی پانچ آنکھیں ہوتی ہیں، ان میں سے تین پیشانی پر اور دو سر کے اطراف میں واقع ہیں۔ سر کے کنارے والی آنکھیں مرکب ہوتی ہیں۔ چیونٹی یا چیونٹے کے منہ میں تیز اور مضبوط آریاں لگی ہوتی ہیں، جن کے ذریعے وہ سوکھے دانوں کے بھی ٹکڑے کر ڈالتے ہیں اور اپنے بلوں میں وزنی بوجھ بھی اٹھا لے جاتے ہیں۔ اکثر چیونٹوں کے منہ ایک دفاعی ہتھیار کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ انسان کو کاٹ لیتا ہے اور اس طرح اپنا دفاع کرتا ہے۔ ان کے سر پر موجود دو بال انتہائی حساس اعضا میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ذریعے پیغام وصول کرتے ہیں۔ اس کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ہر حصہ مخصوص بو حس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چیونٹوں کی بات کرنے کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ جب دو چیونٹے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے جسم کے بال نما حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں، گویا بات چیت کر رہے ہوں۔ یہ اندرونی مقاصد کو بیان کرنے کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں۔ چیونٹے جب اپنے بلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں یا کسی کام کے مقدمات فراہم کرتے ہیں تو ان کا رویہ غیر معمولی اور عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں تھوڑا سا غور کرنے پر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ چیونٹے اپنی معلومات کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے مابین کام کی تقسیم کرتے ہیں۔ چیونٹوں کے بلوں میں جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو برق رفتاری سے اس واقعے کو تمام چیونٹوں تک پہنچا دیتے ہیں اور سب باخبر ہو جاتے ہیں۔ چیونٹوں کا باہمی رابطہ یا دوسرے لفظوں میں ان کی گفتگو اس قدر پر اسرار ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے بھی حضرت سلیمان کا واقعہ نقل کر کے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سورہ نحل کی 18ویں آیت میں وہ واقعہ نقل ہوا ہے جب حضرت سلیمان اور آپ کا لشکر چیونٹوں کے بلوں کے پاس سے گزرا، یہاں تک کہ وہ لوگ وادی نحل تک آئے تو ایک چیونٹی نے آواز دی کہ چیونٹیوں، سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال کر ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ چیونٹیوں کی زندگی کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ ان کے بل بنانے کا طریقہ ہے۔ ان کا بل ایک شہر جیسا ہوتا ہے، ان میں مختلف راستے، موڑ اور منزلیں ہوتی ہیں۔ چیونٹوں کے بلوں کا ہر طبقہ مخصوص کام کے لیے ہوتا ہے، اسی بنا پر ہر منزل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ چیونٹی بھی شہد کی مکھی کی طرح ایک خاص روش سے اپنے بل کو ٹھنڈا یا گرم کرتی ہیں۔ چیونٹوں کے بلوں کے طبقے کبھی کبھی 40 تک ہوتے ہیں اور ہر طبقہ تقریباً 5 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے اور دیواروں کا سائز تقریباً 1 ملی میٹر ہوتا ہے۔ چیونٹے فعال اور انتھک کوشش والے حشرات شمار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ رات میں بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ چیونٹے باہر سے زیادہ اپنے بلوں کے اندر کام کرتے ہیں، جبکہ ہم ان سرگرمیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ جو غذائی اشیاء اکٹھا کرتے ہیں ان کی بہت ہی سختی سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ابھی تک بہت سے وہ طریقے سامنے نہیں آئے ہیں جو وہ اپنی غذاؤں کو خراب ہونے سے بچانے میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن محققین کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر ان کے بلوں میں موجود غذائی اشیاء باہر نکال لی جائے تو فوراً ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تاہم جب تک چیونٹیاں اپنے بلوں میں رہتی ہیں غذائی اشیاء خراب نہیں ہوتی۔ بعض چیونٹے جن کے منہ میں مضبوط آرے ہوتے ہیں ایک چکی کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی گندم اور اس جیسی چیزوں کو اپنے جبڑوں سے پیس کر آٹا بنا دیتے ہیں اور اسے مخصوص جگہوں پر ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ سردیوں میں اسے استعمال کر سکیں۔ چیونٹیوں کی دنیا میں ایثار و قربانی کی حیرت انگیز مثالیں بھی ملتی ہیں۔ سائنسدانوں نے نہایت تحقیق کے بعد پتہ لگایا ہے کہ ان کے بلوں میں ایک قسم کا چیونٹا امبار کے عنوان سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس چیونٹے میں ایک قسم کا تھیلا ہوتا ہے جس میں وہ شہد اور مٹھائیاں ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اپنے سوراخ میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ اس تھیلے میں موجود شہد دوسرے چیونٹے بھی استعمال کر سکیں۔ بعض چیونٹے اور چیونٹیاں بچوں کی پرورش اور حفاظت میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ یہ کام اتنے شوق سے کرتی ہیں کہ اگر نقل و حمل کے دوران ان کے پیچھے کی دونوں ٹانگیں کاٹ بھی دی جائیں تو بھی وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی اور اپنی ہمت و کوشش سے اپنے بال نما پیغام رسانی کے اعضاء کے ذریعے انہیں اٹھا لیتی ہیں تاکہ پرامن مقام تک پہنچا دیں۔ سامعین، چیونٹیوں کی پر اسرار دنیا میں کافی دلچسپ نکات موجود ہیں کہ ہم اتنے ہی پر اکتفا کر رہے ہیں اور آخر میں اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ حشرات کی ایک منظم زندگی اور حیرت انگیز تعاون خداوند حکیم و دانا کے الہامات کے سوا ممکن نہیں ہے۔
کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں۔ بشر سنا کے لیے تمام حمد سداوار ہے خدا کے لیے عطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے اللہ
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، ایران اور گروپ 4+1 کے مقدماتی مذاکرات میں شدت، روس اور چین نے نتیجہ خیز مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ روزنامہ الاخبار، سعودی عرب معارب میں ہار، بیروت پر غصہ، بن سلمان لبنان کو یرغمال بنا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ، ہندوستانی پولیس نے دوسری ٹیم کی حمایت کرنے والے کرکٹ کے شائقین کو گرفتار کر لیا پاکستان۔ اور سامعین اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، یمن معارف کو بچانے کے لیے امریکہ القاعدہ کا سہارا لے رہا ہے۔ روزنامہ کیہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مستعفی حکومت کے فوجی معارف سے بھاگ رہے ہیں، جس کے بعد متحدہ عرب امارات اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ معارف کو بچانے کے لیے القاعدہ سے مدد لی جائے۔ یمن کا بے حد اہم شہر معارف آزاد ہونے والا ہے اور سعودی ایجنٹ اس شہر سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے دھوکہ کھانے والوں سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد لڑنا بند کر دیں تاکہ انہیں معافی مل سکے۔ معارب یمن کا ایسا علاقہ ہے جہاں تیل و گیس کے ذخائر ہیں، اور ماہرین کے مطابق اگر معارب پوری طرح سے آزاد ہو گیا تو یہ دراصل منصور ہادی کی مستعفی حکومت اور اس کے حامی سعودی اتحاد کا خاتمہ ہوگا۔ القدس العربی، 6 فلسطینی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی جائے، 288 امریکی اداروں اور تنظیموں کا مطالبہ۔ اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ امریکہ کے 288 اداروں اور تنظیموں نے جو بائیڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جج کے اس فیصلے کی مذمت کرے جس میں فلسطین کی 6 سول تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان امریکی تنظیموں نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے اصولوں کی پاسداری کرے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، کوئی غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ۔ روزنامہ جسارت، فرانسیسی سفیر کی بے دخلی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی وزیراعظم۔ اور انڈین ایکسپریس، G20 اجلاس، وزیراعظم مودی نے اٹلی کے اپنے ہم منصب اور اعلی یورپی عہدیداروں سے ملاقات کی، پوپ سے بھی بات کریں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، عمران خان کو آزمائشوں میں چیمپئن کی طرح مسائل حل کرنا ہوں گے۔ روزنامہ جنگ نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ چند دنوں سے وزیراعظم کو پھر سے نئے بحرانوں اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے عالمی فوکس میں ہے۔ افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہم پھر سے ماضی کی طرح ڈو مور کے مطالبے کی زد میں آئیں گے۔ دوسری طرف طالبان ہم سے امداد کی توقع کریں گے، پاکستان چکی کے دو پارٹوں میں پس کر رہ جائے گا۔ عمران خان ماضی میں بھی بحرانوں سے نکلتے رہے ہیں، لیکن اب اصل مسئلہ بہت سے بحرانوں کا حل نہ ہونا بلکہ انہیں بغیر حل کے چھوڑنا ہے۔ روزنامہ سیاست، ہریانہ میں کھلے مقام پر نماز کے خلاف پھر احتجاج، 30 افراد زیر حراست۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ دہلی سے متصل ہریانہ کے گروگرام میں کھلی جگہ پر نماز کا معاملہ جمعے کو بڑھتا جا رہا ہے۔ تاہم پولیس نے جمعے کو 37 مقامات پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن کچھ ہندو تنظیمیں گزشتہ 5 ہفتوں سے نماز کے دوران ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت ہوا، ہندو تنظیم کے ارکان نماز کی جگہ پر پہنچے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ پولیس نے مجموعی طور پر 30 افراد کو حراست میں لے لیا۔ غور طلب ہے کہ اس سے پہلے گزشتہ جمعے کو اس وقت کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب گروگرام کے ہی سیکٹر A12 میں ایک پرائیویٹ پراپرٹی میں نماز ادا کر رہے مسلمانوں پر ایک ہجوم نے حملہ کر دیا تھا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبرساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ ارنا نیوز ایجنسی، ایٹمی معاہدے کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش جاری رہے روس۔ فارس نیوز ایجنسی، صہیونی حکومت کے نمائندے نے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ پھاڑ دی۔ اور سانا نیوز ایجنسی، ہم شام کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون میں فروغ پر آمادہ، پاکستانی وزیر اطلاعات۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور دوسرے پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں درخشاں ستارے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
عزیز سامعین، اسلام کے انسان ساز مکتب میں علماء دین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ پیغمبران الہی اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے بعد ان کی شان و عظمت کی کوئی بھی فرد برابری نہیں کر سکتا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علماء دین کی اہمیت و منزلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے ستاروں پر چودھویں رات کے چاند کی ہوتی ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات اور احادیث و روایات کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسے مقام و مرتبے پر فائز ہونا، یعنی انبیاء کا وارث قرار پانا، صرف اور صرف علماء دین سے مخصوص ہے، جنہوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے پروردگار عالم کے دین اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کر کے سعادت دارین حاصل کیا ہے۔ سامعین، پروگرام درخشاں ستارے میں ہم اسی بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ادوار میں موجود نامور علماء کے حالات سے آگہی حاصل کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم سرزمین ایران کے عظیم المرتبت عالم و فقیہ اور عارف کامل مرزا ابوالقاسم گیلانی یعنی مرزا قومی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مرزا قومی اپنے زمانے میں شیعوں کے بزرگ علماء میں سے ایک تھے جن کے دینی نظریے اور علمی طریقے برسہ برس حوزہائے علمیہ اصفہان، نجف، مشہد اور تہران میں رائج تھے۔ آپ معروف کتاب قوانین الاصول کے مصنف ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک حوزہائے علمیہ کے نصاب میں شامل اور پڑھائی جاتی ہے۔
مرزا ابوالقاسم بن حسن کے جو مرزا قمی کے نام سے مشہور ہیں، سن 1115 ہجری قمری میں ایران کے صوبہ لورستان کے گاؤں میں پیدا ہوئے اور تعلیمی سفر مکمل کرنے کے بعد جب قم میں آپ درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور شیعوں کے مرجع وقت قرار پائے تو چونکہ آپ نے وہاں علمی اور اجتماعی سرگرمیاں بہت زیادہ انجام دی تھیں لہٰذا مرزا قمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مرزا آخن ملا محمد حسن گیلان کے رہنے والے تھے اور اعلیٰ تعلیمی مراحل طے کرنے کے بعد جوانی کے دور ہی میں گیلان سے اصفہان ہجرت کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد لورستان میں مقیم ہو گئے۔ مرزا ابوالقاسم نے مقدمات اپنے والد ماجد سے پڑھا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے خونسار ہجرت کی اور اس زمانے کے بزرگ و عالم و فقیر سید حسین خونساری سے فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کی اور علم و کمال کی اعلیٰ بلندی پر فائز ہوئے۔
مرزا قومی دینی تعلیمات کی تکمیل کے لیے سن 1174 ہجری قمری میں کربلا تشریف لے گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جوار میں سکونت حاصل کر لی اور اس زمانے کے فقیہ نامدار اور کربلا و نجف کے عظیم استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید بہبہانی کی شاگردی حاصل کی اور آپ سے ہی اجازہ اجتہاد اور اجازہ نقل روایات حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ ایران واپس آ کر قم میں سکونت اختیار کر لی۔ قم آنے کے بعد بہت ہی کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی و پیش رفت کی اور علماء و عوام اور ایران کے تمام شہر و دیہات کے مدارس کے درمیان آپ کے علم و اخلاق کا چرچا ہونے لگا اور یہی وہ زمانہ تھا جب عراق و ایران کے بزرگ علماء و اساتذہ نے آپ کو مرجعیت کے منصب پر فائز کیا تھا اور آپ شیعوں کے درمیان مرزا قومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مرزا قومی نے قم المقدس میں درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور تبلیغ دین کا بیڑا اٹھایا اور فتویٰ دیتے رہے اور جامع مسجد قم میں نماز جمعہ کا قیام کیا۔ مرزا قومی کی انتھک کوششوں کی وجہ سے قم کی علمی فضا میں روز بروز رونق بڑھتی رہی اور جو رونق افغان حملے کے بعد ختم ہو گئی تھی دوبارہ واپس آ گئی اور اسی علمی رونق کی وجہ سے شیعوں کے فقہ و علم کا مرکز اصفہان سے قم منتقل ہو گیا۔
مرزا قومی علوم کی تحصیل میں بہت زیادہ سعی و کوشش کرتے تھے اور حصول تعلیم کے زمانے میں بڑی ہی محنت و لگن سے اپنے دروس کو پڑھتے اور مطالعہ کرتے تھے۔ آپ نہایت ہی منظم شخص تھے اور زندگی کے ہر ہر پل کے لیے آپ کا لائحہ عمل ہمیشہ تیار رہتا تھا اور اپنی عمر کا ایک لمحہ علم کے حصول کے بغیر نہیں گزارتے تھے۔ کتابوں میں منقول ہے کہ مرزا قومی کو علم سے اس قدر لگاؤ تھا کہ رات میں سونے کے لیے بستر بھی نہیں بچھاتے تھے تاکہ بہت دیر تک سو نہ سکیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جس چراغ کی روشنی سے آپ مطالعہ کرتے تھے اس کے سامنے پیتل کا ایک پیالہ رکھتے تھے اور جب آپ کو نیند ستاتی تھی تو اپنا ہاتھ اسی پیالے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی تھی کہ پیتل کا وہ پیالہ گرم ہونے لگتا تھا اور مرزا قومی اس پیالے کی گرمی سے نیند سے بیدار ہو جاتے تھے اور پھر پڑھنے لکھنے میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ مرزا قومی کا حصول علم میں اس قدر اہتمام اور انتھک کوششیں شاید بعض لوگوں کی نظروں میں گراں گزرے لیکن شاید مرزا قومی کے لیے حصول علم کی لذت دوسری تمام لذتوں سے زیادہ شیریں تر رہی ہو۔
مرزا قومی نے جوانی کے دور اور خانسار میں تعلیمی زمانے سے ہی قلم اٹھا لیا تھا اور تالیف و تصنیف کا کام شروع کر دیا تھا۔ ان تمام کے باوجود آپ نے قم میں قیام کے دوران زیادہ تر کتابیں تالیف کی ہیں۔ آپ نے تقریباً تمام علوم جیسے فقہ، اصول، کلام، علم معانی اور بیان جیسے موضوعات پر کتابیں تحریر کی ہیں۔ مرزا قومی کی سب سے اہم کتاب قوانین الاصول ہے جو عربی زبان میں ہے۔ یہ کتاب علم اصول کا ایک مکمل انسائیکلوپیڈیا ہے۔ علم اصول ایک ایسا علم ہے جس میں عقلی دلیلوں کے ذریعے شرعی احکام کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ قوانین الاصول کی پہلی جلد میں الفاظ کی تفصیلی بحث ہے اور دوسری جلد میں عقلی بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب عرصے دراز تک حوزہ علمیہ کے درسی نصاب میں شامل تھی، مگر ہندوستان کے مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مرزائے قومی مختلف اسلامی علوم پر تسلط رکھنے کے ساتھ ساتھ خوشخطی اور اشعار لکھنے میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے 5000 سے زائد اشعار فارسی اور عربی زبان میں کہے ہیں، اور اسی طرح خط نسخ اور نستعلیق میں آپ کی تحریر آج بھی بطور یادگار باقی ہیں۔
مرزائے قومی فقہ و اصول اور تمام دینی علوم میں اگرچہ سر فہرست تھے، مگر ان سب کے باوجود اخلاق و رفتار میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے سچے پیرو اور مومنین کے لیے بہترین نمونے عمل تھے۔ تواضع و انکساری، سادگی، شجاعت و بہادری، منظم و مرتب ہونا، شائستہ زبان، ہر طرح کی برائیوں سے دور، کم سخن، مسلمانوں کے امور کی خبر گیری، ان کی مشکلات کا حل، یہ سب ایسی خصوصیتیں ہیں جو اس مرد مجاہد میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ یہ سب کے سب ان کے اخلاص کی شعائیں تھیں جو ان کے سینے میں چمک رہی تھیں۔ مرزائے قومی فقراء و مساکین اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہمیشہ صحیح و کوشش اور بھرپور توجہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے تمام اموال کو فقراء و مساکین کی خبر گیری کے لیے وقف کر دیا تھا۔
مرزائے قومی دو قاجار بادشاہوں بنام آغا محمد خان اور فتح علی شاہ کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ قاجار فتح علی شاہ سے آپ کا رابطہ بہت ہی اچھا اور نصیحت آمیز تھا۔ آپ نے بادشاہ سے اپنا رابطہ منقطع نہیں کیا، بلکہ کبھی کبھی ان دونوں میں ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھیں، مگر یہ روابط مرزائے قومی کی علمی جلالت اور ان کے فرائض منصبی میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ کا سبب نہ بنا۔ مرزائے قومی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے، لہذا بادشاہ کے سامنے بھی نرم بھرے لہجے میں گفتگو کرتے تھے، اور اس کی تمام تر قدرت کے باوجود اسے واعظ و نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ بادشاہ سے ایک مرتبہ ملاقات و گفتگو کے دوران بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، عوام کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں اس کی بنا پر خداوند عالم کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ اسی طرح سے ایک اور ملاقات میں بادشاہ کی لمبی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی بنا پر کل قیامت کے دن یہ داڑھی جہنم کی آگ میں جلائی جائے۔
منقول ہوا ہے کہ فتح علی شاہ قاجار ایک مرتبہ قم گئے، وہاں پر کوئی محل یا دربار تو تھا نہیں۔ بادشاہ ایک دن صبح کو نہانے کے لیے شہر کے عمومی حمام میں گئے۔ اس زمانے میں ایران میں حمام کی شکل دوسرے انداز کی ہوا کرتی تھی، یعنی حمام میں کئی طرح کے پانی کی حوضیں بنائی جاتی تھیں جسے یکے بعد دیگرے استعمال کیا جاتا تھا۔ فتح علی شاہ جب حمام میں داخل ہوئے تو متوجہ ہوئے کہ حمام میں کوئی اور بھی شخص موجود ہے۔ اس نے اپنے ساتھ میں آنے والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شیعوں کے مرجع تقلید مرزائے قمی ہیں۔ بادشاہ ان کے قریب گیا، مگر مرزائے قمی نے اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بادشاہ نے مرزا سے کہا، مجھے پہچانا؟ میں بادشاہ فتح علی شاہ قاجار ہوں۔ مرزائے قمی نے، کہ جو واعظ و نصیحت کے وقت کی ہمیشہ تلاش میں رہتے تھے، موقع غنیمت جان کر کہا، نہیں، میں نے نہیں پہچانا، کیونکہ بادشاہ کے پاس تخت و تاج، مسند و خدام، قیمتی لباس اور سونے کا کمربند وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جناب عالی کے پاس تو اس طرح کا کوئی بھی سامان نہیں ہے۔ اس وقت تم صرف فتح علی ہو، مگر میں مرزائے قمی ہوں اور میرا تمام سرمایہ میرے ہمراہ ہے، علم و دانش، معرفت، تفسیر، فقہ اور اصول۔ پس میں مرزائے قمی مرجع تقلید ہوں، مگر جناب عالی بادشاہانہ لباس اور محل کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح ہے۔ اگر ہم دونوں کو اسی حالت میں صحرا میں چھوڑ دیں تو میں نے کسی چیز کو نہیں کھویا ہے، مگر جناب نے تو تمام چیزیں کھو دی ہیں۔ پس ہوش کے ناخون لو۔ اور اس طرح سے مرزائے قمی نے فتح علی شاہ قاجار کو نصیحت کرنا چاہی کہ جان لو، جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ انسان کا وجود اور اس کے کمالات ہیں، نہ کہ لباس اور مال و دولت، بلکہ بادشاہت اور تخت و تاج کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
سامعین، ہم بیان کر چکے ہیں کہ مرزا قومی علیہ رحمہ کی بہترین اخلاقی خصوصیت وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا تھا۔ اس عظیم و پارسا عالم دین نے قدرت و طاقت سے خوفزدہ ہوئے بغیر قاجار کے بادشاہوں کو نصیحتیں کی اور انہیں لوگوں پر ظلم و ستم کرنے اور وادی کفر میں داخل ہونے اور دین سے منحرف ہونے سے محفوظ رکھا۔ مرزا قومی کا دو خط بطور یادگار آج بھی باقی ہیں جو آپ نے قاجار کے بادشاہوں کے نام تحریر کیا تھا، جس میں ایک تقریباً 50 برس کی عمر میں آغا محمد خان قاجار کو اور دوسرا 80 برس کی عمر میں فتح علی شاہ قاجار کے نام لکھا تھا، اور یہ خطوط مرزا قومی علیہ رحمہ کے ارشاد نامہ کے نام سے مشہور ہے اور اسی نام سے شائع بھی ہوا ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں ہم ان عظیم خطوط کی عبارتوں اور خصوصیتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، بلا شبہ اسلامی معماری کی تاریخ میں ایک قابل توجہ مسئلہ مسجدوں کا جائزہ اور ان کا طرز فن تعمیر ہے۔ مسجدوں کی دلاویز خوبصورتی اور دلکش معماری اپنے زمانے کی حقیقی نمائندگی کرتی ہیں۔ مسجدیں ایرانی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے جو اینٹوں اور رنگوں کے ملاپ کا ایک سحر انگیز مظہر اور میناکاری کا ایسا ہنر ہے جسے دیکھ کر روح کو تسکین سی آ جائے۔ گنبدوں پر پچکاری اور رنگوں کی ایسی خوبصورتی جو صدیوں تک زندہ و جاوید رہے۔ مسجدوں کی معماری ایک طرح سے معاشروں کی مذہبی ثقافت سے متاثر ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران ہم نے اس پروگرام میں ایرانی مسجدوں کے اندر داخل ہونے کے راستوں، صحنوں اور شبستانوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس پروگرام میں ہم مسجدوں کے فن تعمیر کے اہم ترین حصے یعنی محراب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کی ڈیزائننگ اور ساخت سے متعلق گفتگو کریں گے۔
سامعین، محراب مسلم معماروں کے جملہ ابتدائی جدت عمل میں سے ایک ہے کہ جس کی اصل اور آغاز کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات انجام پائی ہیں۔ پہلی محراب شہر مدینہ میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 24 ہجری قمری مطابق 644 عیسوی کو اور دوسری محراب 53 ہجری قمری مطابق 672 عیسوی کو تعمیر کی گئی۔ تاہم محراب کی موجودہ شکل سن 90 ہجری قمری مطابق 708 عیسوی میں اسلامی معماری میں شامل ہوئی اور اس کے بعد سے قبلے کے تعین کے لیے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ جماعت کی نمازوں کے لیے امام جماعت اس میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے۔ محراب ڈھانچے کے اعتبار سے مجموعی طور پر تقریباً پوری اسلامی تاریخ میں یکساں رہی ہے اور صرف اس کی ڈیزائننگ مختلف ادوار میں تبدیل ہوتی رہی ہے۔ محراب کی مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے تزئین کی جاتی رہی ہے۔ گجبری کے مخصوص طریقے سے برجستہ اور نمایاں نقش و نگار، لعابدار سفال سے استفادہ، ٹائل ورک اور اینٹوں یا سنگ مرمر کے ذریعے پس منظر ایجاد کرنا محراب کی تزئین کے مختلف طور طریقوں میں شمار ہوتے ہیں۔
ایران میں محراب نما عمارتوں کے جو نمونے ہیں ان کا تعلق ماقبل تاریخ سے ہے۔ ایران کے علاقوں میں ایسی عبادت گاہیں بھی پائی جاتی ہیں کہ جو 3 یا 4 ہزار سال پرانی ہیں۔ کہ جن کے محرابوں کی ڈیزائننگ ان دنوں کی مسجدوں میں موجود محرابوں جیسی ہے. قدیمی ترین محراب نما عمارتوں سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان تاریخی عمارتوں کی معماری کے آثار محراب کی شکل میں مسجدوں میں بھی پائے جاتے ہیں. اس بنا پر یہ امکان پایا جاتا ہے کہ محراب ایران کے مسلم معماروں کی جدت عمل ہے کہ جس نے قدیم ایران کی معماری کی ثقافت کو اسلامی عمارتوں سے جوڑ دیا ہے. اسلامی طرز تعمیر میں خاص تزئینات سے استفادہ کرتے ہوئے محرابوں کی سجاوٹ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان معنوی اور عرفانی مباحث و مطالب کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں. کیونکہ محراب مسجد کی داخلی عنصر ہونے کے عنوان سے اور خاص روشوں اور رنگوں سے استفادہ کرتے ہوئے خداوند متعال کی وحدت و توحید کی تصویر کشی کرتی ہیں. البتہ مسجدوں کی محرابوں کا دیگر عبادت گاہوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ محراب مسجدوں میں کوئی کسی الگ جگہ یا فضا کا نام نہیں کہ جو قربانی کرنے یا اعتراف وغیرہ کی جگہ سے مختص کی گئی ہو، بلکہ محراب کا واحد استعمال قبلے کا تعین رہا ہے. قبلے کے لیے اسے سمت قرار دینے سے مومنین کو یہ سہولت فراہم ہوتی ہے کہ وہ بآسانی قبلے کا تعین کر سکتے ہیں اور اس جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کلیساؤں کے جو محراب ہوتے ہیں وہ عیسیٰ مسیح اور ان کے حواریوں کے نقوش اور انجیل کی داستانوں سے مزین ہوتے ہیں اور اس میں مجسمہ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن مسجدوں کی محرابوں میں کچھ نہیں رکھا جاتا ہے، حتیٰ اس میں انسانی شکل وغیرہ بھی نہیں بنائی جاتی. البتہ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ لغوی اعتبار سے محراب کی اصل حرب سے ہے اور اس کے معنی شیطان سے جنگ کرنے کا مقام ہے. محراب کسی عمارت میں دیوار کا اندر کی جانب ایک خاص شکل و انداز میں بنا ہوا ہونا ہے، پھر مختلف تعمیری و تزئینی طریقوں جیسے ارد گرد دیدہ زیب فریم بنانے سے اور اسے خوبصورت رنگوں کے ذریعے مشخص کیا جاتا ہے تاکہ واضح طور پر عمارت کے دوسرے حصوں سے ممتاز نظر آئے.
مسجد کا دل محراب ہے اور اس کی ہندسی شکل اس طرح سے ہے کہ کعبے کی جہت اور سمت کے تعین کے ساتھ نمازیوں کو کعبے کی سمت رخ کر کے کھڑے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے. محراب ہمیشہ شبستان کے داخلی راستے کے روبرو واقع ہوتی ہے اور نماز کی صفیں اسی جہت پر ترتیب دی جاتی ہیں. یہ مرکز ثقل یعنی محراب ایران کی مسجدوں کے اندر عالیشان ہنر و فن کا شاہکار ہیں. البتہ محراب کی دیواروں میں کوئی کھڑکی یا جنگلہ نہیں ہوتا، لیکن اطراف کی فضا سے بحد کافی روشنی اس تک پہنچتی ہے کہ جس سے محراب صاف دکھائی دیتی ہے. ایران کی مسجدوں کی خوبصورت ترین محرابوں میں محراب مسجد جامع اصفہان، محراب مسجد جامع ورامین، محراب مسجد شیخ لطف اللہ اصفہان، محراب مسجد کبیر یزد، محراب مسجد جامع اردستان، محراب مسجد نیریز فارس اور محراب مسجد میر عمادی کاشان شامل ہیں. لیکن ایرانی معماروں کے فنپاروں کا اعلیٰ ترین نمونہ مسجد جامع اصفہان کی الجائی تو محراب ہے کہ جس کا ہم مختصراً ذکر کرنے جا رہے ہیں.
مسجد جامع اصفہان ان مسجدوں میں سے ایک ہے کہ جو ایرانی فن تعمیر اور نقش و نگار سے تعمیر کی گئی ہے. ایران کی مشہور مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، البتہ مختلف تاریخی دوروں میں اس مسجد کی ابتدائی بناوٹ میں ایسے حصوں کا اضافہ کیا گیا ہے کہ جو آج کی شکل میں موجود ہے. اس مسجد کا قدیمی ترین حصہ 481 ہجری قمری مطابق 1088 عیسوی سے یعنی سلجوقیوں کے دور سے متعلق ہے. مسجد کے اصلی صحن میں چار ایوان ہیں اور اس کے مغربی حصے میں اینٹوں سے بنا ایک چھوٹا شبستان ہے کہ جسے الجائتو کے نام سے جانا جاتا ہے. فرانس کے آثار قدیمہ کے ماہر اینڈرے گوڈارڈ مسجد کے اس حصے کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ الجائتو نام کے ایک حاکم نے اسے بنانے کا حکم دیا تھا اور یہ محراب مغل دور کے نقوش اور اسی طرز پر بنی ہے، لیکن مغلوں کے نقوش چندہ پائیدار نہیں رہے اور پھر بعد میں آل مظفر کے زمانے میں محراب کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسے ایسی اسلامی اور ایرانی ڈیزائنوں سے سجایا گیا جو اسلامی اور ایرانی ہنر و فن کا ایک بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہے۔
الجائے تو شبستان کے جنوبی حصے میں گچھ سے بنا ہوا محراب اور مربت کاری کیا ہوا ممبر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ممبر کی تاریخ تعمیر نہیں ہے، لیکن اس میں منظم ہندسی ڈیزائنیں بہت زیادہ نمایاں اور قابل دید ہیں۔ الجائے تو محراب کی تعمیر کی تاریخ 710 ہجری قمری مطابق 1310 عیسوی ہے۔ اس پر ایسے نقوش، گل بوٹے اور کتبہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گجبری کی مہارت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اس محراب کا طرز معماری اور گجبری کے جو نقوش اور ڈیزائنیں ہیں، اس کے لحاظ سے یہ محراب اس دور کے باقی ماندہ دیگر محرابوں سے مختلف ہے۔ گجبری کے نقوش کے درمیان ہی اس محراب کا حکم تعمیر اور اس دور کی حکومت کے خصوصیات سے متعلق چند نکات تحریر ہیں۔ اصلی قطبے کے اطراف میں مسجدوں کے احترام کی ضرورت کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث اور معمار کا نام بھی ذکر ہے۔ فرانسیسی سیاح میڈم ڈیولافوا نے 1881 میں اس محراب کو دیکھنے کے بعد اس کی گجبری کو انتہائی اعلیٰ اور استادانہ توصیف کیا ہے اور اس ماہر سندگر پر سلام بھیجا ہے۔ یہ تاریخی اثر طول زمان میں آتش زدگی جیسے حوادث سے دوچار ہوا ہے، لیکن زیادہ تر حوادث سے اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے، اور جو جزئی نقصان ہوا بھی تو اسے تعمیر اور ترمیم کے ذریعے ٹھیک کر دیا گیا اور اب بدستور اپنی حالت پر باقی ہے۔ اصفہان کی مسجد جامع اور اس کی تاریخی محراب شہر اصفہان کی سیاحت کا ایک پرکشش حصہ ہے، اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ہر روز اس تاریخی جگہ کو دیکھنے آتی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام ایرانی فن تعمیر کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Thank you.